بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون مل کے درود بھیج محمد وعلى محمد ایزان محترم ایک مومنہ کے اصال ثواب کے لیے بھیجنے سے ادا ملاقات کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے سورہ انعام کی 153 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اور دیکھو اس ایک راستے کو جو سیدھا راستہ ہے چھوڑ کر مختلف راستوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے ذَلِكُمْ یہ وہ وصیت ہے نصیحت ہے تأکید اور سفارش ہے اللہ کی جو اس نے تمہیں کی ہے لَعَلَّكُمْ تتقون شاید کہ تم متقی بنو صراط مستقیم کے حوالے سے میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اور کچھ آیات اور روایات کی تشریح کرتا چلا جا رہا ہوں کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے اور عالم آخرت میں پل صراط سے اس کا کیا رابطہ ہے بس اس بنا پر میں نے اپنی گفتگو کو چونکہ میں نے کہا کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایک مجلس میں ایک موضوع تکمیل نہیں پا رہا تو اگلی مجلس میں اس کو موقول کر دیتا ہوں اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتی ہے اگر سابقہ یا لاحقہ موضوع آپ چاہیں تو اس کو وہاں سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال دامن وقت میں بعض اوقات اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان کا محققہ اپنے موضوع کو سمیٹ سکے اس بنا پر چونکہ ان موضوعات پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے لہذا ان موضوعات کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے طے یہ کیا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے تاکہ وہ بند حقیر اور سامعین کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہو سکے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد یہ میرا راستہ ہے اور اس کی خصوصیت یہ سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے میں گفتگو کر چکا ہوں صرف لب لباب کے طور پر عرض کروں یہ سیدھا راستہ جیومیٹریکل اصولوں کے یا جیومیٹری کے قوانین کے مطابق سیدھا راستہ نہیں ہے جیومیٹری میں سیدھا راستہ اسے کہا جاتا ہے اسٹریٹ لائن اسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی اینگل نہ ہو زاویہ نہ ہو یہاں پر سیدھے راستے سے مراد کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جس میں کوئی پیچ و خم نہ ہو سیدھے راستے سے مراد یہ کہ اس میں کجی نہیں ہے اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے ٹیڑھا پن جو ہے یا کسی ذات کے اندر موجود جوہر جس سے وہ ترکیب پاتا ہے اس کے نقص یا اس کی ترکیب اور ہیئت کے کمزور پڑنے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے یا خارجی دباؤ یا ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جو زاویہ اسے چھوڑ دیتا ہے مثلا آپ نے موم بنائی ہے موم جب بنائی جاتی معمولا مثلا جو موم آج سے کچھ 30 سال پہلے جب زمانہ تھا کہ لائٹ جاتی تھی تو موم بتی تلاش کرتے تھے تو معمولا سیدھی ہوتی تھی اس میں اینگل نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے اجزاء ترکیبی جو ہیں ایسے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا سا بھی اس پر دباؤ ڈالا جائے یا اس کو پگھلایا جائے یا کچھ عرصے ایسی فضا میں رکھا جائے اس کے اجزاء ترکیب اس کی حیات ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود یہ میلٹ ہونے لگتی ہے پگھلنے لگتی ہے اپنا اصل شیپ اور اپنی اصل حیات چھوڑ دیتی ہے اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اجزاء ترکیبی میں دوام نہیں ہے توجہ رکھے گا جب دوام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی حیات اور اپنی ترکیب کو منظم نہیں رکھ سکتے یا لوہے کو فرض کیجئے کہ جو سیدھا ہوتا ہے لیکن خارجی دباؤ کی وجہ سے ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے اس میں اینگل پیدا ہو جاتا ہے یعنی یا اندرونی طور پر اپنی حیات اور اپنی اجزاء ترکیبی کے نقص اور اس کے نامنظم ہونے کی وجہ سے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی حیات کو چھوڑ دے صراط مستقیم بھی دونوں چیزیں نہیں نہ وہ اندرونی طور پر اتنی ناقص ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مثال کے طور پر وہ سیدھی ہو اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے وہ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے. نہیں, اس میں کجی نہیں ہے, اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ ٹیڑھا پن نہ داخلی سطح پر نہ خارجی سطح پر. خارجی سطح پر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں میں اس صراط مستقیم کے مقابلے میں لوگوں نے, نظریات نے, مفروضوں نے, تھیوری نے جنم لیا اور یہ کہا کہ مثلا ہمارا راستہ جو ہے وہ بہترین راستہ. انا ربکم العلیٰ, فرعون نے نعرہ لگایا, سوشلزم نے نعرہ لگایا, سوشلزم نے, کمیونزم نے اور اسی قسم کے مختلف نظریات نے نعرہ لگائے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں اور ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. حتیٰ کہ دوسرے ادیان نے, توجہ رکھے گا, اب یہاں پر بات آتی ہے کہ یہ دوسرے ادیان یہودیت اور مسیحیت خصوصاً یہ بھی تو آسمانی دین تھے, یہ بھی تو دین سماوی تھے, یہ بھی تو شریعت تھی, یہ بھی تو انبیاء لے کر آئے تھے, یہ بھی تو ان کا بھی تو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, یہ بھی تو اللہ کی جانب سے نازل ہوئے تھے, تو پھر یہ کیوں منحرف ہو گئے, ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شریعتیں ایک خاص زمانے کے لیے تھیں, ٹیمپرری ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا, اور چونکہ انسانیت کو ایک مقام تک لے جانا تھا لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ زمینہ سازی کے طور پر اور گراؤنڈ تیار کرنے کے طور پر ان شریعتوں کو بھیجا جائے جو ایک خاص زمانے تک ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک نبی آتا تھا مثلا اس کی ایک جو اولی العزم انبیاء ہیں پانچ, ان کی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر, اس کے بعد ان کی شریعت کے کچھ فالوورز ہوتے تھے, اس کے بعد طے یہ پاتا تھا جب تک کہ اگلا اولی العزم نبی نہیں آئے گا تم اپنی کتاب, تم اپنی شریعت اور اپنے اصول قوانین پر عمل پیدا ہوگے اور یہ جاری و ساری رہے گا. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں یا دوسرے انبیاء ہوں, یہ ایک خاص مدت تک جو ہے ترویج کرتے رہے, لیکن جب سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو تمام شریعتیں جو ہیں وہ باطل قرار پائیں. باطل سے مراد یہ کہ ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا, اب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا. توجہ رکھے گا, لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت اور رسول کی خاتمیت اور رسالت. چنانچہ ہم کیوں نہیں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں اس دین اور اس مذہب, اس شریعت, اس کتاب, اس نبی کو کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. چونکہ ایکسٹرنل فورس آیا, معاشرتی دباؤ آیا ان انبیاء پر, ان کے فالوورز پر, انبیاء تو ڈٹے رہے لیکن ان کے فالوورز اس طریقے سے نہیں ڈٹے رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ انجیلوں کے مختلف ایڈیشنز اور مختلف والیوم دیکھیں گے کہ جو بعد میں حضرت عیسیٰ کے فطرس اور پطرس نامی دو شاگردوں نے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاگرد تھے, اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ فطرت سے پولس جو تھے واقعی یہ شاگرد بھی تھے یا نہیں تھے. انہوں نے کمپائل کیا اور اس میں پھر تحریفات کی گئی, پھر 70 سے زیادہ نسخے جس کو سبعینیہ کے نام سے اس کو مشہور کیا گیا, اس کو پھر کہا گیا کہ جناب آخری جو ہم جس پہ متفق ہوئے وہ یہ مثلا کو 4-5 والیوم ہیں اس وقت انجیل کے اور دوسری کتابوں کے, وہ ہمارے مصدقہ ہیں. لہذا ان پر ایکسٹرنل فورس اپلائی کیا گیا, معاشرتی دباؤ آیا ظالموں کا, جابروں کا, مفروضوں کا, تھیوریز کا, اور پھر وہ لوگ منحرف ہوتے چلے گئے. دین اسلام در حقیقت ایک ایسا دین ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیت اور موجودگی کے ساتھ آج تک قائم و دائم ہے. توجہ رکھے گا, حالانکہ اس صراط مستقیم کو یعنی محمد اور آل محمد کے راستے کو, توجہ رکھے گا کیونکہ روایات میں ہے اور اہل سنت کی روایات میں ہے کہ اس سے مراد صراط مستقیم سے مراد اہل بیت علیہم السلام کا راستہ ہے. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نحن الصراط المستقیم, ہم صراط مستقیم ہیں. اور چھٹے امام کی ایک اور روایت پہلے بھی عرض کی تھی, اس میں کہا گیا اتخذوا یمینا و شمالا, اتخذ الناس یمینا و شمالا, لوگوں نے دائیں اور بائیں طرف کے راستے اپنا لیے ہیں, یعنی اپنے من گھڑت نظریات کو انہوں نے صراط مستقیم کا نام نہ دے دیا ہے. لیکن امام نے کہا ان و شیعتنا ہدینا الصراط المستقیم, ہم اہل بیت, وہ جو رکھے گا ان یعنی ہم, و شیعتنا ہم اور ہمارے اہل ہمارے شیعہ توجہ رکھے گا، یعنی جو بھی اہل بیت سے جڑ جائے گا وہ اہل بیت کے راز سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ امام گر انا وشیعتنا ہدینا الصراط المستقیم، ہم ہمارے شیعہ ہدایت کر دیے گئے ہیں صراط المستقیم کی جانب۔ ان ہدینا سبیل مہمہ شاکر مہمہ کفورا، یہ راستے کی ہدایت ہے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم چھٹے امام کی روایت کے مطابق، جس کو پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف تذکرہ کر کے آپ کو ایک لنک دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا یہ دو راستے ہیں، صراط دو راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ ہے اور ایک آخرت کا راستہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام نے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ مفسر قرآن۔ کون کہہ رہا ہے؟ مفسر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجے با آواز بلند۔ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے۔ صراط یعنی راستہ، یعنی وہ شاہراہ، شاہراہ کہتے ہیں، یعنی راہوں کی شاہراہ۔ ایک ہوتی ہے شعرہ، شعرے، شعرے شین الف ر عین شعرے، شعرے بھی جو اس واضح راستے کو کہا جاتا ہے جو بالکل واضح ہے، شریعت اسی سے ہے، اس لیے شعرے اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کیا ہے، اس کو اردو یا فارسی میں ہماری یہاں شاہ راہ کہا جاتا ہے۔ شاہ، شاہ کو پتہ ہے شاہ کسے، یعنی کنگ کو کہا جاتا ہے، یعنی راستوں کا جو روشن ترین، بارز ترین اور شاخص ترین راستہ ہے، جو واضح ہو، چوڑا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو شاہ راہ کہا جاتا ہے، اور عربی اس کو شعرے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت بنانے والے کو بھی شعرے کہا جاتا ہے، یعنی شعر مقدس کون ہے؟ جو شریعت کو، اصولوں کو مقرر کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر نبی اور امام کو جو ہے یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے مطابق وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی ترویج و اشاعت کرتا رہے اور اس میں وسعت پیدا کرتا رہے۔ تو شعرے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قانون صادر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شریعت بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ امام صرف زمانے کے حالات کے مطابق اس پر سے پردے ہٹاتا رہتا ہے، توجہ رکھیں، اور وہی کام جو ہے وہ مجتہدین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حکم امام موجود ہے اس زمانے میں مسائل شریعہ کا، یعنی جتنے بھی شرعی مسائل ہیں، اس لیے کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں سب شرعی مسائل ہیں، توجہ رکھیے گا۔ میوزک کا مسئلہ ہو وہ بھی شرعی مسئلہ ہے، ڈانس کا مسئلہ ہو وہ بھی شرعی مسئلہ ہے، والدین کی اطاعت کا مسئلہ وہ بھی شرعی مسئلہ ہے، بینک کی جاب کا مسئلہ وہ بھی شرعی مسئلہ ہے، بیوی سے اخلاق، توجہ، جتنے بھی مسائل زندگی کے وہ سب شرعی مسائل ہیں۔ یاد رکھیے گا، دین اور شریعت زندگی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دین کا ایک آرڈر، ایک حکم موجود ہے، اسے کشف کرنا ہے۔ اگر امام ہے تو اس سے لے لیں گے، امام نہیں ہے تو پھر امام کے حکم کی روشنی میں مجتہد سے لے لیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب چھٹے امام پر فرما رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم دو راستے ہیں، چونکہ امام بیان کرنے والا ہے، امام نے کہا دو دنیا میں جو صراط ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اب امام نے کیا کہا؟ جب امام سے پوچھا گیا، یقینی امام سے پوچھا جاتا تھا، بعض اوقات ائمہ خود جواب دیتے تھے، بعض اوقات سوال کیا جاتا تھا، بہر امام نے کہا وہ ہوا صراطان، یہ دو راستے ہیں، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ۔ وہ اما الصراط فی الدنیا، دنیا کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہوا طریق الی معرفت اللہ، دنیا میں جو صراط سیدھا راستہ، وہ ایسا روشن راستہ کہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، اللہ تک پہنچاتے بحفاظت، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اس کی کیا تفسیر کی جائے گی، کیسے سمجھیں گے خدا کی طرف؟ امام کا فہوا الامام المفترض طاعتہ، وہ راستہ جو تمہیں اللہ تک لے جاتا ہے، وہ امام ہے جس کی اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے، جس کی اطاعت تم پہ فرض ہے، یعنی اللہ کا بنایا ہے وہ امام ہے جس کو رسول بنا کے جا رہا ہے. اگر وہ علی مرتضیٰ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہوں گے، علی مرتضیٰ کے بعد حسن مشتبہ ہوں گے، حسن مشتبہ کے بعد حسین شہید کربلا ہوں گے، اس کے بعد چوتھے امام سے لے کر اور پھر بارہویں امام تک یہ سب ہادی اور رحمت ہیں، اور یہ ہادیان رحمت ہیں، یہ ہادیان امم ہیں. یہ ان کا حکم اللہ کو حکم ہے، ان کے ذریعے سے کسی بھی امام کو جو تمہارے زمانے کا ہے تم اس کو اس کی اطاعت کو اختیار کر لو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. امام نے کہا لیکن شرط یہ ہے، چومنا نہیں ہے امام کو، علم بنا کر اس کی پرستش نہیں کرنی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ جس طرح کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے بہرحال کہ گھوڑے کی پرستش کر لو، گھوڑے کے سامنے سجدہ کر لو، گھوڑا پرستی شروع کروا دی، علم پرستی شروع کروا دی معذرت کے ساتھ. لہذا توجہ رکھے گا، آئمہ پرستی نہیں کرنی، امام پرستی نہیں کرنی ہے، بلکہ امام کی اقتداء کرنی ہے. امام نے امام کہتے بھائی چادہ معصومین کے نام لکھ لو، ان کو چومتے رہو، دھو دھو کے پیتے رہو، نہیں. امام نے کیا کہا، فہو الامام المفترض طاعتہ، اس کی اطاعت فرض کر دی گئی اللہ کی طرف سے. ایک بات، وَمَنْ عَرَفَهُ، جس نے اسے پہچانا. تمہارا کام کیا ہے، امام کو پہچاننا ہے کہ کون ہے کہ جو رسول کے بعد رسول کا جانشین بنے گا، علی کے بعد علی کا جانشین بنے گا، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسن کون جانشین بنے گا، یہ تمہارا کام ہے. اور پھر کہا وقتدا بہدا ہو، اور اس کی پیروی کرے اس کی ہدایت کی. وقتدا اقتدا کرے، پیچھے بھی جسے آپ عالم کے پیچھے اقتدا کرتے جماعت کی، اس کے افعال کے ساتھ آپ اپنے افعال نماز ادا کرتے ہیں. تو امام نے کیا کہا، وقتدا بہدا ہو، اس کی ہدایت کی پیروی کرے، جو امام کہے اسے مان لے، صحیح. تو یہ شخص جو ہے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. وَأَمَّا الصِّرَاطَ فِي الْآخِرَةِ، اب امام نے کہا وہ راستہ جو آخرت کا راستہ ہے، وَهُوَ جَسْرٌ علی جہنم، توجہ رکھے گا، وہ پل ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان بنایا گیا ہے، اور جس کے نیچے کیا ہے، نیچے جو ہے وہ جہنم کا دریا ہے، وہاں سے تمہیں جانا ہے. اس کی دو تین خصوصیات ہیں جس کو میں نے پہلی بیان کیا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. بات سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کبھی چھوڑے گا کبھی پکڑے گا. خوب، جہنم کا جو پل صراط ہے، یعنی آخرت کا جو صراط جہاں سے گزرنا ہے، اس کی خصوصیات ہیں. آج جو میں پل صراط کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ کچھ سوالات ہیں جو پل صراط پر کیے جائیں گے. تین چوکیاں ہیں، تین چوکیوں کے سوالات ہیں جو روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرما دیے. یعنی ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم سے پوچھا جائے گا. ایک انٹرنیشنل فرم میں یہ کسی جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو دو چار چیزیں دیکھ کے جاتے ہیں، نہیں جاتے کہ جناب جنرل نالج کا سوال آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو آپ کی جنرل نالج جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے. جی، انسان کتنی تک ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے. نوجوان بچوں کے ایگزام کا زمانہ ہے، کتنا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، یہ بھی یاد کریں، ہر چیز کو دسترس میں لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے اس پر کمانڈ حاصل ہو جائے، پھر جو سوال کیجیے اس کا جواب دیں. عالم آخرت کے لیے ہم کیوں اتنے مدہوش ہیں، اتنے بے ہوش ہیں، اتنے بے خبر ہیں؟ وجہ یہی کہ ہمارے ممبروں سے کبھی بھی ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ریٹنگ کم ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ریٹنگ کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنی ریٹنگ کے چکر میں، تو ہر چیز کمرشلائز ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہر چیز کو ریٹنگ کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے. اور ریٹنگ کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے تو وہ چیز پروڈکشن میں آتی ہے، وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، لہذا یہ موضوعات رہ جاتے ہیں. چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری مجالس میں جو خصوص مجالس عیسیٰ علیہ ثواب ہیں، ان میں ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا جائے. تو پل صراط میں سات سوالات ہیں اور تین گھاٹیاں ہیں، بس اسی کو مختصر انداز سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. سب سے پہلا سوال جو ہوگا پل صراط میں، وہ ہوگا ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اس کو اہل تشریح نے بھی لکھا ہے. سورہ صافات آیت نمبر 24 یاد رکھے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائے، جنت میں جائیں گے تو پل صراط سے گزریں گے. وقفوہم انہم مسنون، آواز آئے گی ان کو روک دیا جائے. وقفوہم ان کو روک دیا جائے. انہم مسئولون, ان سے سوال کیا جائے گا. ابھی خوب یا اللہ سوال تو ہو گئے, اب کون سا سوال ہوگا؟ شیعہ سنی دونوں مفسرین نے لکھا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب, ان سے ولایت علی کا سوال ہوگا. اس لیے کہ ولایت علی, جس کی رسول اللہ کی ایک اور حدیث سے فرمایا اذا کان یوم القیامت انا اقعد وانت یا علی وجبرائیل علی جسر جہنم, اے علی جب روز قیامت ہوگا تو میں خود بنفس نفیس, تم اور جبرائیل پل صراط بیٹھ جائیں گے, اور اسی کو جانے کی اجازت ہوگی پل سے کہ جس کے پاس ولایت علی کا نام موجود ہوگا. اب خدا کیا کہہ رہا ہے, انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب, ان کو روکا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا. ولایت کا پروانہ ہے, ولایت کا سرٹیفکیٹ ہے, توجہ رکھے گا. اب ولایت سے مراد نعرہ لگانا نہیں ہے, عقیق انگوٹی پہننا نہیں ہے, بہت بڑا نیکلس پہننا نہیں ہے, بڑی بڑی انگوٹیاں پہننا نہیں ہے, نعرہ ولایت لگانا نہیں. ولایت یعنی علی کی حکومت کو قبول کرنے کا نام ولایت ہے, علی کی سرداری کو قبول کرنے کا نام ولایت ہے. ولایت یعنی ولی اسے کہا جاتا ہے جو سرپرست ہو. آپ چھت کے نیچے نہ آئیں, آپ کہیں میں گھر کی چھت کے نیچے ہوں, ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ میں گھر کی چھت کے نیچے ہوں. نہیں, ولایت ایک چھت ہے, ایک نظام زندگی ہے, ایک سرمایہ حیات ہے, اس کے نیچے آنا ضروری ہے, اس کے سائے میں زندگی بسر کرنا ضروری ہے. یعنی اے علی جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے, تب جو رکھے گا. یہ نہیں کہوں کہ اے علی آپ کو میری جو ہے راستے پہ چلنا, علی وہ جو آپ کے اور میرے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے, توجہ رکھے گا. علی کون؟ علی وہ ہے, کہتا ہے اگر ہفت اقلیم کی سات بر اعظموں کی دولت علی کو دے دی جائے, توجہ رکھے گا, کہ اور علی سے یہ کہا جائے کہ اتنا ظلم کر دو کہ چونٹی کے منہ میں جو کے چھلکے کو چھین لے, علی ہفت اقلیم کی دولت کو ٹھکرا کر ذرہ برابر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مولا کائنات کی خصوصیت ہو, علی کی ولایت یہ ہے, علی کو ماننا ہے. اور پھر علی کون جانتا ہے کہ مجھے کیسے حکومت کرنی ہے؟ جب دوسری خلافت کے بعد آپ کو کہا گیا کہ آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں, مولا کائنات نے انکار کر دیا, کوئی ملاحظہ نہیں, کوئی ملاحظہ نہیں. امام نے کہا کہ نہیں, عمل نہیں کروں گا, جو علم لدنی علم امامت خدا نے دیا اس کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق عمل کروں گا. پتہ ہے علی کو اس ایک انکار کی وجہ سے مجھے ظاہری حکومت سے کتنا پیچھے جانا پڑے گا, مجھے اس کی قیمت چکانی پڑے گی. علی اپنی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نہیں جاتے کہ علی جو ہے وہ ہم چاہیں کہ علی مولا علی تھوڑا سا آپ ادھر آ جائیں, نہیں, مولا علی نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی, علی ادھر نہیں آ سکتے, تمہیں ادھر آنا ہوگا, توجہ رکھے گا. تو یہ صراط مستقیم ہے. تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال مولا علی کی ولایت کا, دوسرا سوال جو ہے وہ ہے نماز کے بارے میں, تیسرا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے, چوتھا سوال جو ہے وہ روزے کے بارے میں, پانچواں سوال حج, چھٹا سوال جہاد, اور ساتواں سوال عدل و عدالت کے بارے میں. یہ سات سوال ہیں. تین چوکیاں کیا ہیں؟ بہت تیزی سے ذکر کر رہا ہوں. وہ تین چوکیاں کیا ہیں؟ پہلی چوکی جب آئے گی تو وہاں پہ روکا جائے گا, اور جو سوال کیا جائے گا وہ ہے امانت اور رحم. رحم سے مراد رحم دلی بھی ہے, رحم سے مراد اپنی خونی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا بھی ہے. امانت, ہمارے ذہن میں امانت کے تصور کیا آتا ہے؟ امانت تصور یہ آتا ہے کوئی چیز رکھوائی بھی ہوگی لہذا یہ امانت ہے. نہیں, یہ بھی امانت ہے. تین چیزیں ایسی امام فرما رہے ہیں جس میں کوئی رخصت نہیں, کوئی چھوٹ نہیں ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ امانت کو ادا کرنا. کافر بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, گنہگار بھی ہے, امانت رکھوائیے تم دو, تمہیں دینا ہوگا اگر امانت رکھوائیے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. امانت سے مراد کیا ہے؟ خوب, امانت سے مراد صرف مادی چیز نہیں ہے, انسان کو جو زندگی دی ہے, انسان کو جو کچھ بھی زندگی میں دیا ہے وہ سب امانت ہے. آپ کا وقت بہت بڑی امانت ہے, اس کو ٹائم پاس کرنا, خرچ کرنا بیکار, بےہودہ, بے معنی چیزوں میں یہ روز قیامت پوچھا جائے گا. ایک ایک لمحے کا حساب کیا جائے گا. آنکھیں امانت ہیں, زبان امانت ہے, بچے امانت ہیں, والدین امانت ہیں. بچے یہ امانت ہے آپ کے پاس, والدین, ان کا خیال کریں, ان پر آواز اونچی مت کریں, ان کے آگے نہ چلیں, ان کے سامنے پیر نہ پھیلائیں. یہ بچوں کے لیے آداب مقرر کیے اسلام نے, امانت ہے. والدین, بیوی امانت ہے, زوجہ امانت ہے, شوہر امانت ہے, توجہ رکھیے گا، موبائل امانت ہے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اگر امام آ کے کہیں پہ کون کون میرے لیے قربانی دے گا، ہم تو کہ مولا ہم بولے گا اچھا یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا سب اپنا موبائل دے دیں، اب کیا ہوگا فوراً سے کیا ڈیلیٹنگ شروع ہو جائے گی موبائل سے، فلاں تصویر مٹا دو، فلاں آڈیو مٹا دو، فلاں گانا مٹا دو۔ امام کہے کہ جناب ایسا کرو کوئی ڈیلیٹ مت کرو ایسے ہی دے دو۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنا موبائل امام کو ایسے ہی دے دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے چھپانے کے لیے بچے نوجوان کیا کوڈ لگا کے رکھتے ہیں، اس پہ کوڈ اس پہ کوڈ، ایک موبائل میں چار چار کوڈ، ایک اسکرین لاک کا کوڈ ہوتا ہے، ایک فیس بک کا ہوتا ہے، ایک انسٹاگرام کا ہوتا ہے۔ جی میرے پاس تو خبریں آتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیوں چھپا رہے ہیں، کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ توجہ رکھیں، موبائل امانت ہے، یہ جملے یہ ایموجیز امانت ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ایموجیز جو بنا بنا کے کہ محرم کو بھیج رہے ہیں، نامحرم کو بھیج رہے ہیں، منگیتر کو بھیج رہے ہیں، بیوی کو بھیج رہے ہیں، کس کو بھیج رہے ہیں؟ میں نے کل کسی مجلس میں کہا تھا یہ آئی لو یو کا جملہ امانت ہے، یہ بیوی کے لیے ہے، یہ شوہر کے لیے ہے، یہ ماں باپ کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، یہ عالم کے لیے ہے، یہ رہبر کے لیے، یہ مشتہد کے لیے ہے، یہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے ہے، نہ یہ کہ جس کو چاہے محبت بانٹتے رہو، آئی لو یو کہتے رہو اور ایموجیز بھیجتے رہو، دل بنا بنا کے بھیجتے رہو، یہ امانت ہے؟ روز قیامت پوچھا جائے گا میاں یہ جو وافر مقدار میں تم محبت بانٹ رہے تھے آج اس کو کل اس کو، امانت ہے؟ رحم دلی کا سوال کیا جائے گا۔ دوسری چوکی جو ہے وہ نماز کی ہے، نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا، کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں۔ حدیث میں ہے جتنی توجہ تم نماز کے بارے میں خدا کے لیے کرتے ہو خدا بھی اتنی ہی توجہ تم پہ کرتا ہے، جتنا تم خدا کو توجہ دے رہے ہو نماز میں اتنی ہی خدا تم پہ توجہ دے رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کا صرف وہ حصہ قبول کیا جاتا ہے کہ جو دل سے اور توجہ سے بھیجا جاتا ہے، لہٰذا کوشش ہے کہ ہم سب نمازی کوشش اپنی نمازوں کو بہتر کریں اور نمازوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہمارے تمام کام نماز کے تابع ہونے چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تیسری چوکی جو ہے وہ عدل و انصاف کی ہے، کہ عدل کیا کہ نہیں کیا، اپنی ذات سے عدل کیا کہ نہیں کیا، دیکھنے میں عدل ہے، سننے میں عدل ہے، بولنے میں عدل ہے، لہجے میں عدل ہے، توجہ رکھیے گا۔ خوب لہجہ تو کسی کو نہیں معلوم، آنکھوں کے اشارے تو کسی کو خدا جانتا ہے، یا آپ جانتے ہیں آپ کس کو کس نیت سے دیکھ رہے ہیں، لہجے میں عدل ہونا چاہیے، دیکھنے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، بولنے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو۔ تو یہ تین چوکیاں، اب اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، ایک حقیر نے کتاب لکھی تھی ماہ سیام میں صائم کی ذمہ داری ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لکھا ہے میں نے، کہ امام سجاد نے کہا کہ اگر پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو، یعنی قول کا خلاصہ یہ امام کے الفاظ یہ نہیں ہیں، تو پھر تقوی اختیار کرو، اور تقوی جو ہے ماہ رمضان کے روزوں سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے روزوں میں پیر کا تقوی امام نے بتایا کہ ہمارے پیر ڈگمگائیں نہیں، تو پیر کہاں کہاں ڈگمگاتے ہیں، دنیا میں ڈگمگاتے ہیں، آخرت میں ڈگمگاتے ہیں۔ دنیا کے لیے کہا کہ یہی عمل کرو تاکہ پیر تمہارے سختی سے جمے رہیں صراط مستقیم پر، اور آخرت میں جو پل صراط ہے اس پر بھی تمہارے پیر سختی سے جم جائیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیا کام کریں پل صراط پر ہم؟ پیر جمے رہیں، لڑکھڑائیں نہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو چلا رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو کبھی لٹک رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے۔ جب گر رہے ہوں گے اور لٹک رہے ہوں گے پل صراط سے، تو آگ کے شعلے جو ہیں ان کو جلا رہے ہوں گے۔ قد تأخذ النار و تطرقو، آگ ان کو چھوئے گی، پکڑے گی، جلائے گی، پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان جیسا ہے، جیسا ایمان یہاں پر ہے ویسے ہی وہاں پر رفتار ہوگی۔ توجہ رکھے گا، یہاں پر ایک منظر دیکھ کر آنکھیں بہک جائیں، ایک آواز کی چاشنی اور دل فریبی جو ہے ہماری سماعت کو متزلزل کر دے، ایک خوبصورت بات دل لبھانے والی لوگوں کو ہنسانے کے لیے خواب و گناہ کی ہو، ہماری زبان اور قوت گویائی کو اپنے اختیار میں لے لے، یہ ایمان ہے ہمارا، وہ آخرت میں ویسے ہی ہماری اسپیڈ ہوگی، ویسے ہی رفتار ہوگی۔ اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں بہکنا ہے، کہاں کہاں نہیں بہکنا، توجہ رکھے گا۔ لہذا پل صراط سے گزرنے کے لیے یہاں پر مشق ضروری ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے وہ باریک راستوں کا، آپ کہیں گے خداوندہ مجھے تو چلنے کی پریکٹس ہی نہیں ہے، کم سے کم مجھے سرکس میں داخلہ دلوا دیتا تاکہ میں رستے پہ چلنا تو سیکھ لیتا. توجہ رکھیے گا. خدا نے کہا یہ جو امام کا راستہ ہے نا یہ بعین نہیں پل صراط ہے آخرت کا, باریک راستہ ہے امام کا راستہ. توجہ رکھیے گا, امامت کے پیچھے چلنا آسان نہیں ہے. ہم نے علی کو گلی کوچوں سے امام نہیں بنایا, ہم نے قرآن کے روشن دلائل کی روشنی میں, نبی کے کلام کی روشنی میں علی کو امام قرار دیا ہے اور اپنا امام منتخب کیا ہے. منتخب سے مراد کہ خدا نے منتخب کیا, ہم نے صرف اس کو قبول کیا ہے ان معنی میں. لہذا جو دنیا میں امام کے راستے پہ چلنے کی پریکٹس, حلال حرام یہی چیز کی توجہ رہے, میں حلال حرام کی طرف متوجہ رہوں, یہ صراط مستقیم ہے, یہی پل صراط ہے عزیزان کرام. یاد رکھے گا یہ توجہ آپ کی کہ حرام نہ ہو, حلال چھٹے نہیں, واجب چھٹے نہیں, یہ صراط مستقیم ہے, یہی آپ کے ایمان میں آپ میں پاور عطا کرے گا, طاقت و قدرت عطا کرے گا, اور یہی ایمان کی طاقت جو ہے وہ آپ کو پل صراط سے گزار دے گی انشاءاللہ. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک کام جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو, اور بھی کام ہے وہ فہرست بار ذکر کروں گا, صرف ایک کام پر میں چند دقائق آپ کے لوں گا, اس کے بعد مصائب کی طرف آ جاؤں گا. باوضو رہو, اسبغ الوضو. وضو سے کیا مراد ہے؟ وضو سے مراد طہارت ہے. وضو ایک خاص افعال کا نام ہے. چہرے کو دھونا ہے لمبائی میں, بالوں کے گنی سے ٹھوڑی تک, ہاتھوں کو کونی سے لے کر پیر تک, سر کا مسا پیر کا مسا, چار افعال واجب ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں وضو میں. آیا وضو سے مراد یہی ہے؟ جی بالکل یہی مراد ہے. اسلام کی خصوصیت یہ کہ ظاہری احکام کے ساتھ ہمیں روحانیت کی طرف متوجہ کرتا ہے. وضو کرو چہرے کا تو کہو خداوندہ میرے چہرے کو روشن کر دے, منور کر دے. جب اس دن چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. یورف المجرمون بسیما ہوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. میں کتنا گناہ گار ہوں, خدا نے لطف کیا میرے گناہ آپ سے چھپا دیا, آپ کو نہیں معلوم میں کتنا گناہ گار ہوں, آپ سے کیا خدا سردد ہوں یہ نہیں معلوم, لیکن آخرت میں خدا ستاریت کے پردے کو اٹھا لے گا. یورف المجرمون بسیما, انسان اپنے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. اللہ اکبر, یعنی دیکھیں گے پہچان لیں گے. اچھا وہاں پہ نفس نفسی اتنی ہوگی کہ ہمیں احساس نہیں ہوگا دوسرے کا, اپنی پڑی ہوگی ہمیں, توجہ رکھے گا, اپنے گناہوں کو چھپا رہے ہوں گے, اپنی ستر پوشی کر رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے بچ جائیں, دوسروں کو دیکھیں گے یہ بھی ہماری لائن کا ہے مثال کے طور پہ. تو وضو سے مراد کیا ہے؟ وضو جب چہرہ دھو تو کہو کہ خداوندہ میرے چہرے کو نورانی فرما, جس دن چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے. سیدھا ہاتھ دھو کہو خداوندہ, اردو میں کہیں دعا, دعا پڑھیں گے اردو میں, کوئی ضروری نہیں کہ عربی میں پڑھیں, ہم عربی میں یاد ہے بہت اچھا ہے ترجمے کے ساتھ. میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا, نام اعمال نیک لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اصحاب یمین سورہ واقعہ پڑھیں گے پتہ چل جائے گا. جب الٹا ہاتھ کو خداوندہ میرا نام اعمال میرے الٹے ہاتھ میں مت دینا, کیونکہ ان کا ہاتھ جو ہے گردن سے بندھا ہوا ہوگا. اور پھر جب سر کا مسا کرو, اے خدا مجھے اپنی رحمت اور برکت کے سائے میں ڈھانپ لے. اور جب پیر کا مسا کرو, خداوندہ جس دن پل صراط پر قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے میرے قدموں میں ثبات اور استحکام عطا فرما. اب یہ دعا آپ پڑھیں کتنی نورانی دعا ہے. وضو کرنے کے بعد خود ایک پانچ منٹ تک آپ پہ کیفیت طاری ہوگی. نماز میں توجہ کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان باوضو ہو, پہلے سے باوضو ہو اور اپنے آپ کو تیار کرے. وضو پر وضو کرنا نور النور کہلاتا ہے. آپ نے صبح 8 بجے کیا تھا وضو قائم ہے, لیکن دوبارہ وضو کر لیں قربت کی نیت سے, کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اسے خشک نہ کریں, جب تک وہ پانی خشک نہیں ہوتا ثواب جاری رہتا ہے, گناہ بخشے جاتے ہیں. خیر اذان کا اقامت کا یہ سب نماز میں دل لگانے کے نسخے ہیں. بہرحال یہ وضو ہے. آیا مراد یہی ہے کہ میں وضو کروں اور وضو کرنے کے بعد میں اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دوں, جہاں چاہیں دیکھیں, جو چاہیں دیکھیں, جب چاہیں دیکھیں, حلال حرام کی پرواہ نہ ہو؟ آیا مراد یہ ہے میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دوں جو چاہیں بولوں, میں اپنے کانوں کو آزاد چھوڑ دوں جو چاہے سنوں, میں اپنے بیہیویئر اور کریکٹر کو آزاد چھوڑ دوں جو چاہے کروں میں؟ ہرگز نہیں. یہاں مراد طہارت ہے, وضو سے مراد صرف وضو افعال خاص ہے، لیکن عموماً کیا مراد ہے؟ طہارت مراد ہے، یعنی طاہر رہو، پاک رہو، یعنی تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ، تمہارا سر اور تمہارے پیر جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے، کیونکہ وضو کی شرائط میں سے کیا ہے؟ آپ کے اعضائے وضو پاک ہوں، پاک ہوں گے تو وضو ہوگا، نجس ہوں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو خود یہ خیال کہ مجھے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے تاکہ میرا وضو اور میری نماز صحیح ہو، یہ توجہ ہونی چاہیے، یہ توجہ اسلام چاہتا ہے، رسول اللہ یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ پہلے سرا سے گزرنا چاہتے ہو تو باوضو رہو، نہیں طہارت کا خیال کرو۔ یہ طہارت صرف چہرے کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں چہرہ تو پاک صاف رکھوں، خوشبو لگاؤں، لیکن میرے کردار سے جو بدامالی کی بدبو اٹھ رہی ہو، میری آنکھوں سے جو بدامالی نظر آ رہی ہوں، میرے کانوں میں بدامالی کی آواز آ رہی ہوں، توجہ رکھے گا۔ یہاں طہارت سے مراد کہ آنکھوں کی طہارت، جس طرح ایک عفت ہوتی ہے، ایک عفت ہوتی ہے کردار کی، یعنی آپ پاک دامن رہیں، پاک دامن رہیں یعنی وہ افعال کے جو گناہ تصور کیے جاتے ہیں، افعال فاحشہ تصور کیے جاتے ہیں، وہ آپ انجام نہ دیں، آپ کا دامن پاک دامن، آپ پاک دامن رہیں۔ ایک عفت وہ ہوتی ہے کہ جو گناہ جنسی کے مقابلے میں ہوتی ہے، ایک عفت آنکھوں کی عفت ہے، میری آنکھیں پاک دامن ہوں، میری سماعت عفیف اور پاک دامن ہو، عفت والی ہو، میری زبان عفیف ہو۔ اسی طریقے سے ہر ہر اعضاء انسانی کی عفت و پاک دامنی ہے۔ والذین لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ پاک دامنی کے لیے، یہ صرف شرمگاہوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت آپ کے تمام اعضاء و جوارے کی عفت و پاک دامنی مراد ہے۔ اسی طرح یہاں پر طہارت سے مراد صرف چہرے کی، ہاتھوں کی طہارت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں طاہر ہوں، آپ کی زبان طاہر ہو، آپ کی سماعت طاہر ہو، آپ کے ہاتھوں پیر طاہر ہوں، آپ کی فکر طاہر ہو، آپ کا خیال طاہر ہو، آپ کی خلوت طاہر ہو، آپ کی جلوت طاہر، ہر چیز آپ کے طاہر ہو، تب جا کر جو ہے میں پولیس را دوں، میں وضو کروں اور پھر جو چاہے کروں، مقصد حاصل نہیں ہوگا میرا۔ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ روبوٹ کی طرح ایک عمل انجام دو اس کے بعد آزاد رہو، نہیں، رسول اللہ میں نے تو وضو کیا تھا، بھائی عقل کے اندھے، وضو کیا تھا تو وضو سے مرد طہارت ہے، طہارت سے مرد کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کو استاد کہتے تھے، جس طرح فوجی کا ایک لباس ہوتا ہے، مومن کا بھی ایک روحانی لباس ہوتا ہے، وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا مومن کا روحانی طور پر آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ قربتاً اللہ وضو کر کے جائیے، اور جب بھی طہارت کا موقع ہو جی، آپ فوراً وضو کر کے باہر نکلیں، خود آپ ایک روحانی طور پر ایک وزن محسوس کریں گے۔ تو طہارت زندگی میں آنی چاہیے، کردار میں طہارت آنی چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں طہارت آنی چاہیے، یعنی صاف شفاف، یعنی ٹرانسپیرنسی۔ طہارت مراد کیا ہے؟ صاف شفاف ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ دو تین کام اور بتاؤں گا تیزی سے، اور وقت پورا ہو گیا، اور سب مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیا کام کریں؟ ایک کیا ہے؟ طہارت ہے۔ دوسرا کام کیا کریں؟ محبت اہل بیت کو اپنے دل میں مستحکم کر لیں، محبت اہل بیت۔ اس میں گنجائش کلام کی ظاہر بات ہے، اب موقع نہیں ہے، میں صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی کی محبت دل مستحکم کر لیں، علی کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے وہاں پر گناہ نہیں آ سکتا۔ علی نور ہے، علی کی محبت بھی نور ہے، تو جس دل میں نور آ جائے وہ گناہ کی تاریکی نہیں آ سکتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صدقہ دینا، امام صادق کی خوبصورت حدیث ہے، یعنی کوئی 20-25 جملے امام کے، امام نے آپ کہیں کہ ریسرچ کی ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ میں نے فلاں چیز چاہی تو اس کو فلاں میں دیکھا، میں نے عزت چاہی میں نے فلاں میں دیکھا، میں نے سخاوت، میں نے سرداری چاہی میں نے فلاں چیز میں دیکھا۔ امام نے کہا میں نے پل سرا سے گزرنے کے لیے پیروں کی طاقت کو دیکھا تو مجھے صدقے میں نظر آئی۔ صدقہ دے، مال کی محبت کم کریں، صدقہ مال کی محبت۔ معذرت کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں، صدقہ 10 روپے کا نام نہیں ہے، 10 روپے دیکھ کے فیملی کے 10 ممبر کا بیمہ کرا رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ وقاحت نہیں ہو سکتی۔ معذرت کے ساتھ اہل بیت کی ڈکشنری میں صدقہ اس ہیوج اماؤنٹ یا خطیر رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرابلم کو حل کر سکے۔ اہل بیت دیتے تھے تو ہزاروں لاکھوں میں دیتے تھے. توجہ رکھیے گا, کوئی چونی اٹھنی ہو دس روپے نہیں دیتے تھے نعوذ باللہ. صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں صدقے کی تاثیر ہی ہونی چاہیے کہ مستحق کے ہاتھ پہنچے, گھر میں نہ رہے. حتیٰ علماء نے تاکید کی کہ صدقے کی رقم بھی آپ تبدیل نہ کریں, جس طرح خمس کی جو آپ نے رقم مخصوص کر دی اس کو تبدیل نہیں کریں. اب آپ کو کھلا چاہیے تھا آپ نے خمس کے پیسوں سے یا زکوٰۃ کے پیسوں سے یا صدقے کے پیسوں سے لے لیے, نہیں, جو فطرے کے پیسے سے یا کفارے کے پیسوں سے مثلا آپ نے نکالنا تھا اور آپ کو کھلے کی ضرورت پڑی چینج لینے کی, آپ نے نہیں, چینج نہیں کر سکتے. تاکید کی گئی اسے صدقے کے بارے میں, علماء کی تاکید کی صدقے کو چینج نہ کریں, جیسے نکالے فوراً مستحق کے ہاتھ میں پہنچے تاکہ اس کی پرابلم ہو جائے. گھر میں پڑا ساڑ رہا ہے جی 10 روپے 20 روپے 30 روپے, یہ 10 روپے نکالنے کے بجائے مہینے بھر کا صدقہ نکال دیں آپ, اور صدقہ نکالے تو پھر ایسے ہو 10 روپے نکال کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تو نہیں ہوتی اگر میں نکالوں. صدقہ یعنی وہ جو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو چند بار سوچنا پڑے, یار یہ 5000 4000 6000 8000 میں کسی کو دے رہا ہوں میں, یہ ہے صدقہ. مال کی محبت کم ہو, دنیا کی محبت کم ہو, آخرت کی طرف رغبت زیادہ. امام کہہ رہے ہیں طلبت الجواز, میں نے پاسپورٹ تلاش کیا کہ میں پولیس راہ سے گزر سکوں. امام کہہ رہے ہیں میں نے صدقے میں دیکھا. تو صدقے کو سمجھے کہ اہل بیت صدقہ کسے کہتے ہیں. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا. اور آخری چیز کیا ہے, درود کثرت سے بھیجنا اور عیادت. عیادت کے لیے بھی میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ایک دو قسم کی عیادتیں, ایک عیادت وہ جو معمولاً ہم جاتے ہیں, یہ مختصر ہونی چاہیے. عیادت کے آداب ہیں, جاؤ مختصر تھوڑی ٹائم کے لیے جاؤ, اتنا کہ وہ چڑ نہ جائے, ٹھیک ہے, وہ منتظر رہے, چاشنی باقی رہے آئندہ ملاقات کے لیے. جاؤ اس کے ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ سورۃ الحم پڑھو, ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا دو, اس سے کہو کہ مجھے دعا دے, اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے اور اٹھ کے آ جاؤ. یہ عیادت ایک ہے. دوسری عیادت تیمارداری. تیمارداری کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے, توجہ رکھیے گا, رسول اللہ کی حدیث ہے مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر, 24 گھنٹے کسی مریض کے ساتھ تیمارداری میں گزارے, اس کی دو خصوصیتیں ہیں روزہ قیامت. ایک حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور ہوگا, دوسری یہ ہے کہ اس کے پاس پل صراط جو تاریک راستہ ہے وہاں سے گزرنے کے لیے ایک قوی نور اس کے ساتھ خداوند عالم مقرر فرمائے گا. یہ چیز ہے, عیادت کریں. آیت اللہ تبارک کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز شب دینے کے لیے تیار ہوں اس شخص کو جو 24 گھنٹے مریض کی عیادت کا سب. کوئی مریض آپ کا جاننے والا دوست احباب, کوشش کرے ایک رات اس کے ساتھ گزارے. آرین سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے آپ کیا کام کریں گے؟ مجھ جیسے مولوی ہوتا ہے خوش مقدس مولوی, استغفار توبہ سجدے پڑا رہتا. انہوں نے کہا کہ میں باہر نکلوں گا, جا کے دیکھوں گا دائیں میں, کسی کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے, میں کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ فرق ہے. دیکھیں یہ ہے مکتب اہل بیت. بس آپ کے ذہن میں تمام کہ پل صراط سے گزرنے کے یہ چوکیاں ہیں, یہ سوال ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ثبات قدم ادا کرنے والے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہم سب گزر رہے ہیں, یہ پل صراط ہے. مکتب اہل بیت جو ہے صراط مستقیم ہے, اور یہیں سے آخرت کے پل سے گزرنے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہو رہی ہے. آپ شعر کہتے ہیں, کس لیے کہتے ہیں؟ یہ پل صراط ہے. آپ مجلس میں آتے ہیں, یہ پل صراط ہے. آپ اپنے بی بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ پل صراط ہے. آج ہمارا رویہ جو ہے وہ کل پل صراط میں ہماری رفتار اور اس کی نوعیت کو مخصوص کرنے والا ہے. دنیا کا عمل اور آخرت کا پل صراط بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل, ایک کیمسٹری میں استعمال کی جاتی ہے اصطلاح, یعنی دونوں ایک دوسرے سے مربوط. ادھر کم ہوگا ادھر کم ہوگا, ادھر زیادہ ہوگا ادھر زیادہ ہوگا. اس کی مثال بیان کروں, مصائب کی طرف آ جاؤں, دیوار پر آپ یہاں بلب رکھیں, روشنی رکھیں, منبع نور رکھیں, اس کے آگے ہاتھ کر دیں. اب جو دیوار پہ عکس پڑے گا وہ آپ کے ہاتھ کا ہوگا, آپ ہاتھ اوپر لے جائیں گے وہ جو عکس آ رہا ہے وہ بھی اوپر جائے گا, آپ ہاتھ نیچے لے جائیں گے وہ عکس نیچے آ جائے گا, آپ مٹھی بند کریں گے مٹھی بند ہو جائے گی. یعنی جو آپ یہاں کر رہے ہیں وہ دیوار پہ نظر آ رہا ہے. دنیا جو ہے وہ آپ کا ہاتھ ہے, عکس جو ہے وہ پلے سرات ہے، توجہ رکھیے گا، بس جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہماری رفتار کو معین کر رہا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے عشق اور پھر اس عشق کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک مومن کا وتیرہ ہے۔ اس مرحومہ کا وتیرہ بھی یہی تھا، یہ بھی ایک ذاکرہ تھی، ذاکرہ اہل بیت تھی، ذاکرہ حسین تھی۔ یہ عشق و محبت ہے کہ جو در حقیقت وہ اپنی اولاد میں اپنے اطراف میں منتقل کرتی ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سی زوجات ہوتی ہیں منفی معنی میں اپنے گھر کو تبدیل کر دیتی ہیں، بہت سی زوجات ہوتی ہیں جو مثبت معنی میں اپنے گھر کو تبدیل کر دیتی ہیں، عاشق اہل بیت بناتی ہیں۔ بہت سے نوجوان تھے بے دین تھے، زوجات دیندار تھیں، اپنے شوہر کو نماز اور روزہ خمس و تخلیق کی طرف لے آئیں، تبدیل کر دیا۔ بہت سی زوجات دین پہ نہیں تھیں، اپنے دیندار شوہر کو بھی جو ہے وہ اپنے جیسا بنا لیا۔ یہ مومنہ ایسی تھی کہ اس نے ذاکری عشق اہل بیت، مبدت اہل بیت کو اپنے اطراف میں اس نور اور اس خوشبو کی طرح ساتھ کیا ہے جو ایک نور کا اور خوشبو کا خاصہ ہوتا ہے۔ یقیناً امید ہے کہ وہ خادمان اہل بیت میں شمار کی جائیں، یوں کنی زہرا میں ان کا شمار اور ان کا ثبت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت اور خصوصاً کنیزان جناب زہرا کے ساتھ محشور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک ماں اٹھی ہے، ماں کا بہت بڑا کردار ہے زندگی کے نامی، صنف عورت ہے نا، اگر ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہی روم ہے۔ سب سے بہترین اولاد رسول اللہ کہتے ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں۔ میری بہن کو مجھ سے کتنی محبت تھی، میں اپنی زندگی میں درک نہیں کر سکا۔ کب مجھے سمجھ میں آیا؟ جب میری شادی ہوئی اور میں نے اپنی زوجہ اور اس کے بھائی کی محبت کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا میری بہن مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ معمولاً لوگوں کے تجربات یہی ہیں، شادی کے بعد بہت سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں ان کو، بہن ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ماں ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، زوجہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ماں کا کردار کیا ہے ہم نہیں سمجھ۔ جب ہماری اپنی شادی ہوتی ہے نا، رشتے منسلک ہوتے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو بیچلر نوجوان ہیں غیر شادی شدہ، ان کو نہیں پتہ کہ مثلا ماں کیا ہے۔ جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کیا تھی، باپ کیا تھا۔ مائیں اپنا خون جگر پلاتی ہیں، اپنا وجود دیتی ہیں، اپنی امنگیں دیتی ہیں، اپنی آرزوئیں دے دیتی ہیں، اپنی خواہشیں قربان کر دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ واقعی کبھی دل چاہتا ہے صرف روایات سے ہٹ کر والدین کی جو سختیاں ہیں، والدین نے جو زندگی گزاری اس پہ گفتگو کی جائے کہ والدین تربیت کیسے کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال یہ مومنہ ایسی تھی، ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے، وہ ماں کہ جو گھر کو جوڑنے والی ہے، رشتے بنانے والی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو پھر محرمیت کے رشتے ایجاد ہوتے ہیں، ماں رشتے بناتی ہے، بچے جنم دیتی ہے، پھر وہ رشتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو ماں جو ہے وہ ام ہے، مرکز ہے عزیز علی گرامی۔ ماں چلی جائے تو گھر ویران ہو جاتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اگر وہ کسی کے شریک حیات ہے، لوگوں کا تجربہ بتا رہا ہوں میں، وہ کہتے ہیں لگتا ہے کسی نے آدھا وجود کاٹ کر میرا قبر میں دفنا دیا ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اس میں، وہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، جن افراد کی زوجات اس دنیا سے چلی جاتی ہیں ان کی زندگی واقعی مشکل کا شکار ہوتی ہے مختلف جہات سے، ہمیں ان کے لیے سر و سامان تلاش کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، جب ان کی کونسلنگ کی میں نے تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جو مسائل تھے خصوصاً ان کی زوجہ کے انتقال کے بعد، وہ بڑا سخت تھے، صبر آزما لمحات۔ بہرحال انسان کو ایسا لگتا ہے اس کا پورا آدھا وجود جو ہے وہ کاٹ کر دفنا دیا ہے، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی فیلنگز، اس کی ہر ہر چیز انسان کو ایک ایک لمحہ یاد رہتی ہے، خواہ وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو۔ بہرحال ایک ماں اس دنیا سے گئی ہے، ایک ماں حسین کی بھی ماں تھی۔ جب ایک ماں کے لیے اتنا انسان برسوں دل تڑپتا ہے. واقعہ عباس ٹاؤن جب ہوا تھا اس دن میری والدہ کا چہلوم تھا، میری والدہ کا سویم تھا، کئی سال ہو گئے. آج بھی جب بھی میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں اور کتبے پہ جو نام لکھا ہے جب اس کو ہاتھ لگاتا ہوں تو لگتا ہے ماں کے وجود کی گرمی آ رہی ہے. حقیقت عرض کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے، میری فیلنگس یہ ہوتی ہیں. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب ایک عام مؤمنہ ماں کے لیے ہماری یہ فیلنگس ہیں تو جو حسین کی ماں ہوگی، حسین کا گریہ کیا ہوگا؟ جو علی کی زوجہ ہوگی، علی کا گریہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے زن و شوہر کا رابطہ کتنا گہرا ہوتا ہے. مولا کائنات کتنے جہاد کرنے والے انسان تھے، لیکن جب مولا کائنات کو خبر دی گئی نا حسن حسین نے آ کر، حجرے سے مسجد میں آنے کا فاصلہ کتنا، ایک دروازے کا فاصلہ ہے، بابا کو آگے خبر دی، بابا نانا کیا گئے، اماں بھی ہم سے روٹ کے چلی گئی. بس یہ کہنا تھا، علی مرتضٰی ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور آپ پہ غشی تاری اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے. علی مرتضٰی، اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا. آیت اللہ تبادبائی کے بعد بھی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ گریہ کر رہے تھے، لوگوں نے کہا مولانا آپ تو ہمیں آقا آپ تو ہمیں صبر کے لیے کہتے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بے صبری پہ گریہ نہیں کر رہا ہوں، خدا نے امانت لے لی. یہ جو اس کا پیار تھا، محبت تھی، شفقت تھی، انس و الفت تھا، اس نے جو اپنی زندگی میرے نام کر دی، اس کے چلے جانے پہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ یہ چلی گئی اور میں اس کو کوئی خدمت نہیں کر سکا. جب ایک مجتہد اپنی زوجہ کے لیے اتنے گریا کر رہا ہے تو وہ فاطمہ تو زہرا ہے، تصور نہیں کر سکتے، وہ علی مرتضیٰ ہے. علی مرتضیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، افاقہ ہوا تو کہا ہے فاطمہ تم بھی نصف راہ میں ہمیں چھوڑ کے چلی ہو. بس عزتارو، یہ ہے علی مرتضیٰ کے غم، اور یہی وجہ ہے مولا کائنات کا وہ خطبہ پڑھیے کہ جس میں مولا کائنات نے جناب زہرا کو دفن کرتے وقت وہ چند جملے ارشاد، وہ مرثیہ ہے علی کا، جس میں مولا علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا دی گئی ہے، یا امانت لوٹا رہا ہوں لیکن جس حالت میں لوٹا رہا ہوں وہ مجھے معلوم ہے، جس طرح آپ سے فاطمہ کا ہاتھ لیا تھا وہ حالت کچھ اور تھی، اب جو فاطمہ آئی ہے وہ کچھ اور حالت ہے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایزن گرامی، یہ حالت ایسی ہے کہ پسلی زخمی ہے، وجود زخمی ہے، آپ کے چہرے پر بازو آپ کے نیل زدہ ہیں. اللہ اکبر، استرجعت الامانہ و رہینہ، یا امن لوٹا دی گئی. یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا آپ کو نہیں بتائیں گی، آپ فاطمہ سے سوال کیے گا اس امت نے کیا ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو، بس چاہتا ہوں آخری لمحے عرض کروں شہادت کے اور آخری لمحے ودا کے عرض کروں، مولا کائنات جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے مولا کائنات دو مرتبہ روئے ہیں. ایک مرتبہ روئے، ظرف آب رکھ دیا، چیخ ماری مولا نے بلند آواز سے اور کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. زن و شوہر کا رابطہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، نہیں چھپا سکتے، بڑے مشکل سے چھپانا پڑتا ہے. فاطمہ زہرا وہ ہے جس نے پسلیوں کے ٹوٹنے کے زخم کو اور درد کو علی سے چھپا کے رکھا. اٹھتے بیٹھتے جناب زہرا کو تکلیف ہو رہی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے، سانس کے اخراج میں تکلیف ہے، لیکن علی سے چھپایا. کب پتہ چلا؟ مولا کو پتہ چلا شہادت کے بعد. اور دوسرے موقع پر ایک دفعہ مولا کائنات بہت بلند آواز سے روئے، جب غسل دے کے باہر نکلے تو جناب زینب نے پوچھا بابا یہ دوسری مرتبہ گریہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا بیٹا تیری ماں کا نیل زدہ بازو، یہ بازو نیل زدہ کیوں ہو گیا؟ فاطمہ کا چہرہ بھی نیل زدہ تھا، فاطمہ کا بازو بھی نیل زدہ تھا. ارے لعین نے ہاتھ اٹھایا تھا فاطمہ زہرا پر، گوشوارہ کان میں ٹوٹ گیا تھا. اللہ اکبر. عزادارو، چہرہ نیل زدہ ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے بی بی آخر وقت تک سر پر دوپٹہ باندھے رہتی تھی، اتنا درد ہوتا تھا. اور یہ بازو نیل زدہ کیوں تھا؟ جب علی مرتضیٰ کو لے کے جا رہا تھے نا تو بی بی سر پہ چادر ڈال کر محسن کی شہادت کے فوراً بعد گلی میں نکلی، علی کی قبر میں پڑے ہوئے پٹکے کو پکڑ کے کہا ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی. ارے یہی لمحہ تھا جب ایک لئی کے غلام کا تازیانہ جو ہے وہ مارا جا رہا تھا،
نیل زدہ، اللہ اکبر، علی نے بڑا گریہ کیا ہے، بس جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو بلایا، لیکن حسین نہیں آتے۔ حسین بیٹا کیا ماں کو الوداع نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں ماں، جب تک نہیں بلائے گی بس عزاداروں۔ ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، عامر حسین آ جا، بچے دوڑے ماں سے لپٹ گئے۔ میں کہوں علی مرتضیٰ کو آواز آئی، علی مرتضیٰ، کوہرام بپا ہو گیا، ملائکہ بچوں کو ہٹا دو۔ علی نے بہت پیار سے بچوں کو ہٹا دیا، جنازے سے ہٹایا جاتا ہے، بہت پیار سے ہٹایا جاتا ہے۔ علی ایک ہیں، کبھی ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے بچہ لپٹ جاتا ہے، سینے سے لگاتے ہیں، زینب آ جا میرے سینے سے لگ جا، ادھر کلثوم لپٹ جاتی ہے، کلثوم کو لگاتے ہیں، حسن دوڑتا ہے، حسن کو بچاتے ہیں، حسین دوڑتا ہے۔ یہ عجیب حال ہے علی کا۔ جنازہ تیار ہو گیا، میں کو علی مرتضیٰ یاد رکھنا، رات کی تاریکی ہے، ماں کا جنازہ کفن میں لپٹا ہے، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ذرا کربلا آ جانا، ایک لاشے پر ایک یتیمہ آئے گی جو الوداع کہنے آئے گی، لاشے کا عالم یہ ہوگا، سرزمین کربلا کی خاک پر پامال شدہ اور یہاں لاشا ہوگا، آسمان کی دھوپ برس رہی ہوگی، ارے پامال شدہ زخموں سے چور چور لاشا ہوگا، ایک یتیمہ آئے گی الوداع کہنے، ارے اسے بھی جدا کیا جائے گا باپ کے لاشے سے، مگر کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، ارے کوئی تماچے لگائے گا، کوئی دور مارے گا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ مرحومہ کی قبر کو نورانی فرما، ان کے قبر کو نور محمد آل محمد سے بھر دے، ان کے مناظر قبر و قیامت کو آسان فرما۔ بار الہ جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس ادب منعقد کی گئی ہے، ان کے طفیل سے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اہل بیت کی ولایت و محبت پہ ثابت قدم فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، تین دفعہ سورہ خلد، اول و آخر درود با توجہ، سید ماجد حسین ابن سید علی نواب، سیدہ مہر فاطمہ بنت سید شاہد حسین اکبری، سیدہ عذرا بتول بنت سید شاہد حسین، سید علی مظہر اکبری ابن سید شاہد حسین اکبری کے لیے اور جملہ مومن۔